بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ خطیب نماز جمعہ تہران نے انتباہ دیا ہے کہ اگر غاصب صہیونیوں نے معمولی سی بھی کوئی خطا کی تو ایران کی مسلح افواج دندان شکن جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہیں۔ عالمی انجمن تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعہ و سنی مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور امریکہ نے ایران کی جانب سے کامیابی کے ساتھ سی مرغ سیٹلائٹ کیریئر خلا میں بھیجے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ خطیب نماز جمعہ تہران نے انتباہ دیا ہے کہ اگر غاصب صہیونیوں نے معمولی سی بھی کوئی خطا کی تو ایران کی مسلح افواج دندان شکن جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہیں۔ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے تہران کے خطبہ نماز جمعہ میں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی پیغمبر اعظم فوجی مشقوں اور ان فوجی مشقوں پر صہیونی حکام کے رد عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی دفاعی ہے اور اس کی فوجی مشقیں بھی دفاعی نوعیت کی ہیں، تاہم غاصب صہیونی حکومت نے کوئی چھوٹی سی بھی جارحانہ حماقت کر دی تو سپاہ پاسداران کے میزائل اسے ختم کر دیں گے۔ خطیب نماز جمعہ تہران نے سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے عین الاسد فوجی اڈے پر حملہ کر کے امریکہ کو زبردست تماچا رسید کیا تھا، تاہم آخری انتقام اس قتل کے تمام ذمہ دار عناصر کی سزاؤں کے ساتھ ہوگا۔ عالمی انجمن تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ حمید شہریاری اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعہ و سنی مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا ہے۔ منصورہ لاہور میں وحدت امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ تقریب مذاہب اسلامی ایران کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ حمید شہریاری نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا ہوگا اور اسی میں ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی ممکن ہے۔ انہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد پر جماعت اسلامی پاکستان کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی دنیا کے بااثر ملکوں کے باہمی اختلافات کا خاتمہ اسلام کی سربلندی کا باعث بنے گا۔ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کانفرنس میں ایرانی وفد کی شرکت کی قدردانی کی اور کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں ایران کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کی مشترکہ منڈی کی تجویز بھی پیش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے لاہور میں ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج فلاحی ریاست کا ماڈل اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ یورپ میں نظر آتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کے عظیم راستے پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں سب کو ترقی اور خوشحالی کا موقع ملے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں پہلی بار ان کے دور حکومت میں ریاست نے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی ہے۔ پاکستان کے کوئٹہ شہر میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہونے والا یہ دھماکہ شہر کے جناح روڈ پر ہوا ہے۔ اکتوبر میں کوئٹہ میں پاکستان سیکورٹی اہلکاروں کی ایک گاڑی میں بم دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ دسمبر کے آخر میں بھی باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے خودکش دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دہلی سے UNI نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان میں ہلاکت خیز کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کے ساتھ ہی نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے آج بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کی 23 ریاستوں میں 1270 افراد کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر میں 450، دہلی میں 320 اور کیرل میں 109 افراد کو اومیکرون سے متاثر پایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک اومیکرون کے وائرس سے متاثر 374 افراد شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں کورونا کے 91,361 مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں بھی 1.5 مہینے کے بعد ایک بار پھر کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا کے 515 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے اجلت پسندی میں ملک چھوڑنے کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ اس وقت طالبان اقتدار کی آسان منتقلی کے لیے کسی معاہدے پر تیار نہیں تھے، اس لیے ان کے سامنے کابل چھوڑ کر چلے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس دن انہوں نے کابل چھوڑا اس دن صبح تک ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ طالبان کابل کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں اور اقتدار کی پرامن منتقلی کے کسی معاہدے پر تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے ملک کو تباہی اور جنگ و خونریزی سے بچانے کے لیے کابل سے چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ اشرف غنی کے بھاگ جانے کے بعد وہ مجبوراً کابل میں داخل ہوئے اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے کامیابی کے ساتھ سی مرغ سیٹلائٹ کیریئر خلا میں بھیجے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کی شام ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اس کو ایران کی جانب سے خلائی تحقیقاتی آلات سے لیس سی مرغ سیٹلائٹ کیریئر خلا میں بھیجے جانے پر تشویش ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ ویانا مذاکرات کا پابند ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے جمعرات کو 3 خلائی تحقیقاتی آلات سے لیس سی مرغ سیٹلائٹ کیریئر کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے الجوف اور سروہ اضلاع کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے صوبہ تئیس پر 6 بار، صوبہ شبوا پر 5 بار، صوبہ بیضا اور صوبہ الجوف پر 1-1 بار بمباری کی ہے۔ اس سے پہلے جارح سعودی اتحاد نے صوبہ شبوا پر اپنے ہی فوجیوں کے اڈوں پر غلطی سے فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں سعودی اتحاد سے وابستہ عناصر کا ہیڈ کوارٹر پوری طرح تباہ ہو گیا۔ مختلف قسم کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس امریکی فوجیوں کا ایک اور قافلہ عراق سے شام میں داخل ہوا ہے۔ شام کی سرکاری خبررساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق فوجی ٹرکوں، ٹینکوں اور توپوں سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس امریکی دہشت گردوں کا ایک قافلہ جو 40 گاڑیوں پر مشتمل ہے، جو 40 گاڑیوں پر مشتمل ہے، عراقی کردستان کے سرحدی علاقے الولید سے شام کے شمال مشرقی علاقے الحسکا میں داخل ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی 40 گاڑیوں پر مشتمل امریکی فوجیوں کا ایک قافلہ عراق سے شام کے علاقے الحسکا میں داخل ہوا تھا۔ غاصب امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ عالمی اتحاد کے دائرے میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ وہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے ساتھ تعاون کر کے تیل کی لوٹ مار کرنے کی غرض سے شام کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور اسی غرض سے گزشتہ چند مہینے کے دوران جنگی ساز و سامان سے لدے ہزاروں امریکی فوجی ٹرک شام کے تیل سے مالا مال علاقوں میں پہنچائے گئے ہیں۔ مغربی دنیا میں کورونا کے پھیلاؤ نے وحشتناک شکل اختیار کر لی ہے، جس کے پیش نظر عوام میں تشویش خاصی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں کورونا ایک بار پھر بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کے 85% سے زیادہ مریض امریکہ، یورپ اور کینیڈا میں درج کیے گئے ہیں۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق جمعے کو صحت سے متعلق اداروں نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,00,000 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ امریکہ کے بعد فرانس دوسرا ملک ہے جہاں کورونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ فرانسیسی وزارت صحت نے پارلیمنٹ کے خصوصی کمیشن میں جو رپورٹ پیش کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ فرانس کو کورونا کی سونامی کا سامنا ہے۔ فرانسیسی وزیر صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں 10,00,000 سے زیادہ افراد کورونا کی نئی قسم اومیکرون میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ادھر برطانیہ میں کورونا ویکسین کے مخالفین نے لندن کے شمال میں کورونا ویکسین کے دھوکے میں کورونا وائرس کی ایک لیب پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ کے ویکسین مخالفین نے فریڈم ریلی کے عنوان سے ایک ریلی نکالی تھی۔ مظاہرین نے کورونا سے متعلق پابندیوں کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایک دن پہلے برطانیہ میں 1,83,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہوئے تھے۔ برطانیہ میں اب تک 1,25,00,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس دوران رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 1 دن میں 10,00,000 سے زیادہ افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی فوجیوں نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں پر حملہ کر کے کئی گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ اناتولی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق الولجا دیہی علاقے کی کونسل کے صدر نے کہا ہے کہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے دہشت گرد فوجیوں نے اس علاقے کے 1/3 مکینوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دیہی علاقے میں تقریباً 3,000 لوگ زندگی بسر کرتے ہیں اور ملنے والی دھمکی کے بعد تقریباً 900 افراد کے اس علاقے سے نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو ڈاٹ sehattv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور زندگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مرحلے کو اپنے اندر پیش کیا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس اپنے اندر قرآن نے پیش نہ کیا ہو، چاہے عقیدوں کی گفتگو ہو یا وہ اعمال کی گفتگو ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ ضرورت ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی، اور آج اسٹوڈیو میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب چلیں گے، جن سے ہم معلوم کریں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے۔ اس توحید ذاتی کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں چلوں گا ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ عزیز اور علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس اہم گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام ان بزرگان سے بھی شکر گزار ہیں آپ کے، کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر ہماری اس نشست میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے یہاں پر مہمانوں سے ملاقات کی، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس عزیز انسان کے پاس، ہمارے عزیز مہمان کے پاس، جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ایک بہرحال فارمیلٹی ہے اور تشریفاتی جملے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس گفتگو کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو ایک اہم موضوع ہے آج کی زندگی کا، کہ اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس چینل کے اور آپ کے، اور اس طریقے سے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ان کی خدمت پیش کریں گے۔
فطری اعتبار سے فطرت ہے انسان کی، خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جس کو خدا کی طلب نہ ہو۔ مسئلہ یہاں پر اٹکتا ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کروں کہ یہ گفتگو، جو توحید کی گفتگو آتی ہے، کس مرحلے حیات میں آتی ہے؟ خدا طلبی کی صورت، خدا طلبی کے بعد کون سا مرحلہ ہے جہاں پر توحید کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت ہی اہم سوال ہے توحید ذاتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ضروری ہے کہ توحید کا لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔
جی،
توحید وحدہ سے لیا ہے۔
جی،
وحدہ کا مطلب ہوتا ہے، توحید کے لفظ کو وحدہ سے لیا گیا ہے، اور وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا یا ایک بنا دینا۔
جی،
اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پر موجود ہیں، ایک گروہ آپ نے بنا دیا ہے، کوئی گروپ بنا دیا ہے، تو کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایک بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس لفظ کو، اس کام کو توحید سے متصف کیا جائے گا۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ایک بنانے کے معنی میں نہیں ہے۔
جی،
کیونکہ یقیناً اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بنانے سے ایک بن جائے۔
سبحان اللہ۔
لہٰذا اللہ کی ذات ایک پہلے سے ہے۔
جی،
اور اس مسئلے میں، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک جاننے کے مطلب میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کو ہم ایک جانے، تو اس کو بولتے ہیں توحید۔ اب یہ توحید ممکن ہے مختلف صفات سے متصف ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید ذات سے متصف ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں توحید ذاتی۔ جب کہتے ہیں توحید ذاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ذات ہے۔
جی،
اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چینل کے اندر اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید صفاتی تو اس کا مطلب اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے. اگر ذات کے مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا ایک ذات جاننا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, خدا کی ذات ایک ہے. لیکن صفات کے مسئلے میں یہی مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے, بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات ایک ہی ہے.
سبحان اللہ.
اور اگر اس سے دوسری چیزوں کو ہم متصف کرتے ہیں, جیسے عبادت ہے, جیسے افعال ہیں, تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام پر بیان کیے جائیں
جی.
یہ اصل توحید کے معنی کے حوالے سے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ توحید کی بحث کا مقام کہاں پر ہے
جی,
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پر کہ توحید کا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اصل وجود خدا کو قبول کر چکے ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو
جی,
کہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں, بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اپنے آپ سے دنیا وجود میں آ گئی. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس سے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں استدلال کے ذریعے سے, جو براہین لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں
جی
کہ نہیں ایک خدا ہونا چاہیے
جی,
چاہے وہ نظم کے اعتبار سے آپ کہیں کہ دنیا میں ایک طریقے کی نظم موجود ہے لہٰذا کوئی ناظم ہونا چاہیے, یا مخلوقات کو دیکھتے ہوئے کہیں خالق ہونا چاہیے, تو لہٰذا آپ ایک وجود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ ہونا چاہیے
جی.
اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جو اللہ ہے کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہے؟
بہت خوب.
تو یہاں پر توحید کی گفتگو آتی ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے, اور ایک ہے تو کس معنی میں ایک ہے
جی.
تو یہ توحید ذاتی کے حوالے سے
جی. اور جیسا کہ آپ نے توحید ذاتی کو بہترین طریقے سے پیش کیا, اور یہ ہم یہاں پر چلیں گے, جو ہمارے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی یہاں پر سوال کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں آپ ظاہراً سوال کرنا چاہتے ہیں, ایک آپ کا تعارف اور پھر اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رضوی ہے, اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ موضوع توحید ذاتی سے ہیں, تو اکثر ہم کہتے سننے میں آیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے, ایک کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ خدا اگر دو ہوں گے تو ان میں جگڑا ہوگا, یا چونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک معاملہ کر لے, وہ آپس میں جگڑا نہ کرے
جی,
تو کیوں دو نہیں ہو سکتے
جی؟ جیسا کہ آپ نے سوال جی سنا جی قبلہ,
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ دو اللہ ہوں, دو الہ ہوں, اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو, کسی ایک خاص کام پہ آپس میں توافق کر لیں, متفق رہیں. اس کے حوالے سے جو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے اور جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ, یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس دنیا میں فساد ایجاد ہو جاتا. اس کو برہان تمانو یا برہان تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی دو توضیحات, دو وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں. پہلی وضاحت یا پہلی تبیین یا پہلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک کہے گا میں ابھی دن لانا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا نہیں میں ابھی رات لانا چاہ رہا ہوں, تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک ٹائم کے اوپر دن اور رات تو آپس میں نہیں ہو سکتے ہیں, لہٰذا یہاں پر اختلاف و تنازع اور آپس میں مشاجرہ ہو جائے گا, مشکل پیش آ جائے گی, لہٰذا دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ اعتراض وارد ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دو خدا ہوں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں, کہیں کہ بھئی ہم ایک ہی چیز کے اوپر, اگر تم کہہ رہے ہو اس ٹائم کے اوپر دن رہے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ دن رہے, اگر تم کہہ رہے ہو کہ رات رہے تو ہم کہیں گے رات رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں, ایک مقدمتاً دو چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی
جی,
میں کوشش کروں گا الفاظ کو فلسفی الفاظ سے لے کر عوامی الفاظ تک کے پہنچاؤں. ترجیح بلا مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, شخص کی مثال نہیں دیتے ہیں, ایک ترازو کی مثال دیتے ہیں, اگر ایک ترازو کے دو پلے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہ رکھا ہو تو کیا کوئی پلہ خود بخود نیچے آ سکتا ہے؟
نہیں,
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بھی اگر ترازو ہے اور اس کا ایک پلہ نیچے آ رہا ہے تو ضروری ہے کوئی نہ کوئی وزن اس کے اوپر رکھا جائے, تبھی وہ نیچے آئے گا, ورنہ وہ آپس میں ایسے ہی برابر رہیں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, یعنی کریٹر اور کریچر کے درمیان ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جو صحیح نظریہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کر رہا ہے تو جس چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے موجود تو نہیں ہے. خلق الاشیاء من العدم, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ایسی موجود نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو وہ انسان بنائے دے رہا ہے, نہیں نہیں, انسان ایجاد کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بنا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ کوئی فرشتہ پہلے سے ہے, اس کو فرشتہ ہونا اس کو دیے دے رہا ہے. میں آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر اس کو گیلا بنایا؟ یعنی پانی ایجاد کیا. کیا اللہ تعالیٰ نے نمک بنایا پھر اس کو کھٹاس یا اس کے اندر نمکین پن دیا؟ یعنی نمک ایجاد کیا, نمک خلق کیا. تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, شروعات سے اس نے پانی خلق کیا ہے, اس کے اندر پانی کا گیلا پن جو صفت ہے اس کو الگ سے نہیں رکھا ہے. لہٰذا جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ شروع سے وہی مخلوق خلق ہوتی ہے, انسان وہی انسان خلق ہوتا ہے, جانور وہی جانور خلق ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ویسے ہی خلق ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں رابطہ ربط. یعنی وہ وجود جو خلق ہونے جا رہا ہے, وہ موجود, وہ عین ربط ہے. یعنی وہ الگ سے کوئی چیز پہلے سے نہیں تھا کہ اس کو بعد میں آ کے وجود عطا کیا جائے, نہیں, بلکہ عین وجود وہی وجود. البتہ یہاں پہ کچھ توضیحات ہیں لیکن میں الفاظ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے توضیحات کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عطا کس چیز کی جا رہی ہے اور وہ فعل عطا کیا ہے. یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مقدمے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہم نے, کہ وہ چیز جو خلق کی جا رہی ہے وہ عین خلق ہے, یعنی جو جس کو خلق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی. اور دوسری چیز کیا تھی؟ ترجیح بلا مرجع, کہ ترازو کو دو پلے خود بخود نیچے نہیں جاتے ہیں.
جی.
اب نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جواب کا کہ اگر ایک اللہ, اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو خدا اس دنیا میں موجود ہوں, اب اگر ایک اللہ ایک کسی چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز تو پہلے سے نہیں تھی.
جی.
کہ جس کے اوپر دونوں کہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے, نہیں, یہی خلق کرنے جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ چیز پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی. تو اب یہ جو خلق کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان خلق کرنا ہے, اب یہ پہلا خدا خلق کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھ رہا ہے. تو اب یہاں پر کیونکہ پہلے سے کوئی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ آ کر کہیں کہ ہم نے متفق ہو گئے ہیں اس کے اوپر, نہیں, جب یہ خلق کرے گا تب انسان وجود میں آئے گا.
جی.
اب سوال یہاں پر یہ کہ خلق کیسے کرے گا جب ترجیح بلا مرجح محال ہے. اب دو خدا کو ہم نے فرض کر لیا ہے, ان دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا؟
جی, اور یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا اور بہترین اشارہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہی پہ ہم بات کو روکتے ہوئے ایک بریک لے لیں. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے مگر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید ذاتی کے حوالے سے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں. جو سوال ہمارے یہاں پر حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تھا رضوی صاحب نے, ہم اس سوال کو جواب کے لیے چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور بہترین طریقے سے اس کا جواب تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. قبلہ جو آپ نے سوال کا جواب شروع کیا تھا, اور چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم بریک پہ چلے گئے, اس سوال کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل اس طریقے سے پیش کر دیں کہ ہمارے ناظرین آج اس سوال کے جواب کو پا لیں.
جی, مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مقدمات درکار ہوتے ہیں.
جی,
کہ جو چھوٹے سے پروگرام میں سب مقدمات پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں, لہٰذا کبھی گفتگو تھوڑی سی,
اور چونکہ موضوع بھی ایک ٹف ہے تو لہٰذا اتنی آسانی سے بیان نہیں,
لہٰذا ہم لوگ گفتگو جو یہاں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کر اس ان سب ٹاپکس کے اوپر اور جا کے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ ان کے لیے باتیں اور واضح ہو جائیں. خلاصے کے طور پہ آ کر ہم اس بات کو بیان کر دیں کہ جو دلیل توحید ذاتی پہ دی جاتی ہے, مختلف دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل کا نام ہے دلیل تمانو. تمانو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا. اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا. اس کی ایک تفسیر, اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کا جھگڑا اس بات پر ہوگا کیا کرا جائے اس کام کو یا نہ کیا جائے یا کیسے کیا جائے. دوسرا اس کی دوسری وضاحت یہ ہے, دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ نہیں, ان کا اصل جو ان کی خلقت ہے یعنی وہ جو تخلیق کرنے والے ہیں موجودات کی, مخلوقات کی, اس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ پہلے کون کرے. اور کیونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہے, کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی لیول میں ہیں, تو آگے پہلے کون بڑھے یہ ممکن نہیں ہے طے کرنا, اس لیے دو خدا کا ہونا ہی ممکن نہیں. اور بھی دلیلیں ہیں, بہرحال اگر ہمارے ناظرین جا کر مراجعہ کریں گے کتب کی طرف, اور الحمدللہ اس وقت تمام زبانوں میں یہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ پوری توضیحات یہ وضاحتیں موجود ہیں, اور ان کو اگر پڑھیں جا کر تو ان کے لیے یہ بات اور واضح ہو جائے گی.
اور جی یقیناً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور یہ چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم توحید کو یہ کہیں کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں اور سمجھوتا کر لیں, خود سمجھوتا بھی ایک طریقے کا احتیاج ہے, اور خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد, اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, تو یقیناً یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان محتاج بن جائے اور ذات محتاج ہو جائے, اور ذات خداوندی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ سوال کا آپ نے جواب دیا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ جب گفتگو ہو چکی ہے ہماری مفہوم توحید کے اعتبار سے, اور توحید کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توحید کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے اقسام اور اس کے مراتب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
جی جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ توحید کو ہم اس کے کئی مراتب ہیں اور کئی اقسام ہیں, الگ الگ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. توحید کی عام طور سے چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بہت ہی رائج ہیں قسمیں. ایک توحید ذات ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے, یعنی احد ہے. اب آپ لوگ اگر نہج البلاغہ کی طرف مراجعہ کریں, ہمارے ناظرین اگر نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں تو مولانا نے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ توحید ذات اور اس کے اندر جو احدیت کا مقام ہے وہ کیسا مقام ہے, کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن بلا عدد, یعنی وہ واحد ہے کہ جس کے اندر عدد نہیں پایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایک تو اس کے آگے دو تین چار پانچ ہوتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ فرض کریے یہ ایک ایسا ایک ہو کہ جس کے بعد کوئی دو نہ ہو.
سبحان اللہ.
فرض کیجئے یہ پورا کا پورا یونیورس جو ہے یہ بس یہی یونیورس ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو, یا پوری دنیا جو ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا اور نہ ہو. تو جب آپ سے کہا جائے گا ایک دنیا, تو آپ کے ذہن میں ایک عدد والا ایک نہیں آئے گا, نیومیرک نہیں رہے گا, بلکہ آپ کہیں گے جب ایک ہی خالی دنیا ہے تو اس کے لیے دو کوئی ہے ہی نہیں. تو پورا کا پورا یہ ایک جو ہوگا اس کو بولیں گے احد. اللہ تعالیٰ کی ذات, البتہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے مفہوم سے, ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنے کے لیے یہی تصور جو ہے کرنا پڑے گا ہمیں کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے دو ممکن نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی علت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. جب لامحدود ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, کسی بھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اب سوچئے جہاں تک کہ یہ ایک جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو دو کا تصور کیسے کریں گے ہم؟
بے شک.
تو یہ توحید ذات کا, ایک توحید ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. اس کے علاوہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فعل ہیں, جتنے بھی کام ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں, وہ تمام کے تمام کام جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں.
بے شک. اور جو آپ نے توحید کے مراتب کے حوالے سے یہاں پر آپ نے اشارہ کیا, اور چاہے ذات کی ہو یا افعال کی ہو, اور اب یہ چونکہ وقت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین میں سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں, جی اپنا تعارف اور جو آپ سوال مولانا سے کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر حکیم ہے اور آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن میں خداوند بزرگ کو ہمیشہ مہربان کریم پایا جاتا ہے مگر اسی قرآن میں بعض جگہوں پہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی بخشش کے دائرے میں اگر آپ بخشش مانگے تو ہر چیز ہر گناہ کی بخشش مل جائے گی ماں سوائے شرک کی. تو شرک میں ایسا کیا ہے, اس گناہ میں ایسا کیا ہے کہ مطلب یہ بخشش کے اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال کی, یہ واقعاً جہاں پہ پروردگار عالم نے ہر جگہ پہ اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, لیکن اگر کوئی بندہ مشرک ہو جائے تو اس مشرک کی معافی نہیں, باقی کوئی بھی گناہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو کیا یہ شرک میں جانے کے بعد کیا اللہ کی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہو بشرطے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہرحال بہت اچھا بنا کے پیش کیا ہے آپ نے کہ خدا کی رحمانیت ایک طرف ہے اور عدم غفران شرک ایک طرف ہے. تو دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر چھوٹی سی مثال لے لیں, سامنے کی بات لے لیں, آپ کسی کمپنی والے کے پاس جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں 5 روپے کی ضرورت ہے, ہمیں 5 روپے دے دیجیے, تو وہ آپ کو فوراً 5 روپے نکال کے دے دے گا. مخصوصاً اگر آپ اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے اور مثال کے طور پہ یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھا ہے, یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ فرض کریے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے ہیں لیکن میں آپ کو کمپنی کا سی او مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو کمپنی کا مالک مانتا ہی نہیں ہوں.
جی,
جو خود مالک ہے اسی سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پوزیشن کو اس کی مالکیت کا انکار کر دے رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں ہی نہیں.
جی,
یہ مثال کے طور پہ اگر اس نے پوری کمپنی خود ہی بنائی ہے, آپ کہیں آپ نے تھوڑی نہ بنائی ہے کمپنی, یہ کمپنی آپ نے اگر بنائی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں.
جی,
لیکن پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیجیے. یا اسی طریقے سے آپ کہیے کہ یہ جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں, مدبر ہیں آپ, یہ آپ کی تدبیر میں کوئی کمال نہیں چھپا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجیے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں جا کر, اسی کمپنی میں جہاں پر وہ بہترین تدبیر دکھا رہا ہے, اسی کمپنی میں جس کو اس نے خود بنایا ہے, اسی کمپنی جس کا وہ خود مالک ہے,
جی
آپ اس سے کہیں جا کر کہ میں آپ کی یہ 3 صفتوں کو نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجئے, تو کیا وہ دے گا؟ جب ہم جیسے عام انسان اس کام میں آ کر ایسا نہیں کریں گے تو لہٰذا خداوند کے حوالے سے بھی یہی بات صدق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مدبر ہے یعنی رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جو جس کی پرستش, جس کی عبادت کرنا سزاوار ہے. اب اگر اس کا مجموعہ ہے توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مانیے کیونکہ ایک ذات ہے اور سب کچھ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو رہا ہے, سب چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, سب چیزوں کو خلق اس نے کیا ہے, تو اب جب سب چیزوں کی جو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں اس کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے توحید, آپ اسی کو اگر انکار کر دیں اور پھر کہیں مجھے معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کر دے گا؟ کیونکہ ہر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہم سامنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کا انکار کرے دے رہے ہیں, ہم اس کی الوہیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اس کی ربوبیت کا انکار کرے دے رہے ہیں اور پھر آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کے لیے بخش دو, تو ظاہر سی بات وہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے گناہوں میں ممکن ایسا نہ ہو, وہ گناہ کہ مثال کے طور پہ کبھی اس نے کوئی احکام میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ہے بھولے سے, کبھی روزہ چھوٹ گیا ہے بھولے سے, اب یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ انسان معافی مانگتا ہے, کہتا ہے مجھے معاف کر دو, تو یہاں پر اس کے مقام کا انکار تھوڑی نہ کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مقام نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دے, نہیں, ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں, میں تیرا مقام مانتا ہوں, تو میرا معبود ہے, تیری عبادت ہی کرنا چاہیے تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے,
جی,
تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ فلسفہ, یہ فلسفی اس چیز کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے.
جی,
کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام یعنی اصلی ترین مقام جو اللہ کا ہے اس کا انکار کر دے رہے ہیں آپ. لیکن دوسرے گناہوں کے اندر ایسا نہیں, لہٰذا وہ گناہ کے جو جن کی ان کا رجوع جن کی پلٹ اس چیز کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں تو وہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے.
بے شک آپ نے جو جواب دیا اور یہاں سے کہ ورنہ دنیا میں عطا کرنے کے لیے تو اللہ جب موسیٰ کو دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ دنیاوی رزق ہم ہر طریقے سے دیں گے چونکہ خالق ہیں, لیکن آخرت میں مشرکین کو مغفرت نہیں دیں گے. اور بہترین جواب دیا اور آپ نے. اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آج کی نشست ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے بہترین سوالوں سے ہمیں ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آراستہ کیا اور ان کو ان جوابات مہیا کرائے. ہم آپ کے تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. قرآن کریم نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی. آخرت میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کر لے تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.